जिंदगी बेहतर बनाए मुख्तसर सी जिंदगी है भाइयों, नेकियां कीजिए ना गफलत कीजिए।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन मबाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुजुर्गों का मदनी चैनल है और आप देख रहे हैं ज़िंदगी बेहतर बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मौजू पर गुफ्तगू करते हैं और आज जो मौजू है हमारा वो वाकई में बहुत नाजुक मौजू है। इस नाजुक मौजू पर हमारे साथ जो मुबल्लिगीन बुजुर्ग गुफ्तगू करेंगे उनमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है रफ़ीक अत्तारी भाई हैं, इनके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हमारे इमरान मुबल्लिग अत्तारी भाई भी हैं और इन्हीं के साथ हमारे साथ मुबल्लिग जो है वो शफीक अत्तारी भाई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे इस प्रोग्राम में नात ख्वान महफूज़ अत्तारी भाई हमें सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि की मदह सराही करते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह। तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, जैसा कि हमारे प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुरूद पाक की फजीलत को शामिल किया जाता है और यहीं से हमारा इब्तिदा होती है।
अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है और उसके 10 गुनाह मिटाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज जो मौजू हमने सिलेक्ट किया है इरफान भाई ने जिस तरह बयान किया वो मौजू है नाजुक फैसले। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे फैसले हम खुद करते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे फैसले हमारे वालिदैन करते हैं, जब बड़े होते हैं तो बहुत सारे फैसले हम अपने बच्चों के करते हैं, रिश्तेदारों में हम फैसले करते हैं, लेकिन कुछ फैसले हमारी ज़िंदगी के, बल्कि यूं कहा जाए कि सारे ही फैसले वो होते हैं जो अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है। साल में एक रात ऐसी आती है जिसे हम शबे बरात कहते हैं। ये वो रात है जिसमें इंसानों की तकदीर के फैसले किए जाते हैं। किसी की तकदीर में खुशबख्ती लिखी जाती है, किसी की तकदीर में बदबख्ती लिखी जाती है, किसी के नसीब में बहुत रिस्क लिखा जाता है, उसकी उम्र कितनी होगी, वो क्या क्या दुनिया में करेगा, पूरे साल के फैसले उसकी ज़िंदगी के इस रात में किए जाते हैं। ये बड़ी नाजुक रात है जिसे फ़ैसलों की रात कहा जाता है। अल्लाह करीम से हम दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाली ज़िंदगी हमारी नेकियों में गुजरे, अल्लाह की रज़ा वाले कामों में गुजरे। आज इसी मौजू पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कलाम सुनेंगे और कलाम हमें सुनाएंगे महफूज अत्तारी भाई।
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह रसूल सल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دوا یا رب، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، عیب میرے نہ کھول میں شرمے، کھول میں شرمے، اب میرے نہ کھول میں شرمے، نام ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، بے سبب دینا پوچھے عمل، یا اللہ یا رحمان، بے سبب بخش دینا پوچھے عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، غفار ہے تیرا یا رب، نام غفار ہے تیرا یا رب، انہیں میرے ذلیل ہاتھوں میں، انہیں میرے ذلیل دامن مصطفیٰ،
دیا یا رب دامن مصطفیٰ دیا یا رب تو حسن کو اٹھا حسن کر کے حسن مجھے عطا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب.
سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات, نام غفار ہے تیرا یا رب. مدن چینل کے ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی بہتر بنائیں, بزرگوں کا مدنی چینل ہے, اور آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے نازک فیصلے. یقیناً مناجات بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کی گئی ہے. گفتگو کے دوران ہم نے آپ کو یہ بتایا بھی, یقیناً آنے والی رات شب برات 15 شعبان المعظم جو آتی ہے, 15 شعبان المعظم, اس حوالے سے الحمدللہ کچھ گفتگو کریں گے, اور ہمارے ساتھ مبلغین موجود ہیں. آئیے رفیق بھائی سے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں, یہ شب برات کی اہمیت کیا ہے, آخر یہ رات ہمارے لیے کیوں اس قدر اہمیت ہے, اور ہم نے آج اس موضوع کو جو چنا ہے کہ فیصلے والی رات, اس کا نام کیوں رکھا گیا, ایسا
ہم ہی بتائیں گے. شروع میں ہم نے جیسے ذکر بھی کیا ہے کہ چونکہ شب برات لیے ہم نے نازک فیصلے رکھا, تو رفیق بھائی سے ہم یہی تھوڑا چاہیں گے کہ اس رات کی اہمیت کتنی زیادہ ہے دین اسلام میں, مسلمانوں میں, شریعت میں, کہ اس رات میں خاص طور پر ہم جو عبادت کرتے ہیں اس رات کے لیے, مطلب سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس رات کو غفلت میں نہ گزارا جائے, کیا کہتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی عرفان بھائی, راشد بھائی, شب برات کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے, اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بھلائی کے سارے دروازے کھول دیتا ہے.
سبحان اللہ,
سبحان اللہ.
یعنی کس قدر اللہ کی رحمت عام ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں, اس رات مرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں, اس رات بندوں کے رزق کو تقسیم کیا جاتا ہے, اور خوش نصیب جو اس سال جو حج کریں گے الحمدللہ ان کے نام بھی اس مبارک رات میں لکھ دیے جاتے ہیں. سو بڑے خوش نصیب ہیں, کاش ہم گناہگاروں کا نام بھی جو ہے اس میں آ جائے حج کرنے والوں میں. اچھا, اس رات اعمال نامے بھی تبدیل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. میں تھوڑا سا مطلب یہاں پہ میں توجہ دلاؤں گا ناظرین کی, حاضرین کی بھی, کہ دیکھیں ہم جب, میرا چونکہ تھوڑا سا اکاؤنٹ سے بھی تعلق ہے, تو ہماری جب بکس کی کلوزنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, جب کمپنی کے بکس آف اکاؤنٹس کلوز ہوتے ہیں, تو ہم اس کو ایک احتیاطی نظر سے بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو.
نظر ثانی کر لیتے ہیں.
جی, نظر ثانی کر لیتے ہیں, اور کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم یعنی کہ میک اوور کر لیتے ہیں.
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو ہم سبمٹ کرتے ہیں, یعنی ٹیکس آفیسر ہے یا کوئی بھی گورنمنٹ آفیسر ہے اس کے لیے, ٹھیک ہے, اس کی نظروں میں تو ہم دھول جھونک بھی سکتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہے, وہ تو علام الغیوب ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال نامے کمپلیٹ ہو کر پیش ہوں گے, تو اس میں ہمیں چاہیے کہ یہ جو رات ہے, جو آخری آخری لمحے ہیں, اس میں ایسی عبادت کریں, عبادت میں گزاریں, تلاوت میں گزاریں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پورا اعمال نامہ تو ہمارا یقیناً گناہوں سے بھرا ہے, ٹھیک ہے نا, تو کم از کم آخری لمحات جو ہے نا, جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا, اف اٹ اینڈس ویل آل از ویل, کہ اگر کسی چیز کا خاتمہ اچھی اس پہ ہو تو پھر جو ہے نا وہ ساری چیز جو ہے نا اس کی اچھی ہی کاؤنٹ ہوتی ہے.
تھوڑا ناظرین کو اگر یہ بھی بیان کر دیں, ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ کئی ناظرین ایسے بھی ہوں کہ جو گاؤں دیہات کے رہنے والے ہوں, یا ایسے ہوں کہ جن کو اس رات کے بارے میں اتنا علم نہ ہو, رات کب شروع ہوگی, عشاء کے بعد کوئی 10-11 بجے, اس وقت کیا رات شروع ہوگی, اس وقت عبادت کے لیے کریں, یا کوئی ایسا کوئی ٹائم پیریڈ تھوڑا بتائیں نا کہ دن یہاں پر ختم ہوگا اور رات شروع ہوگی, تو اس رات جب وہ شروع ہوگی تو اس میں پھر کس انداز سے آغاز کیا جائے, تھوڑا بات.
جی راشد بھائی, دیکھیں اسلامی اس پوائنٹ آف ویو سے جو کیلنڈر ہے یا تاریخ تبدیل ہوتی ہے, غروب آفتاب سے وہ شروع ہو جاتی ہے, یعنی رات شروع ہو گئی,
یعنی مغرب جب ہوتی ہے,
مغرب کا جو وقت ہو گیا اب رات شروع ہو گئی.
ٹھیک ہے
نا, تو اب اسلامی تاریخ جو ہے نا وہ یعنی شب برات شروع ہو گئی, جمعرات کا جو غروب آفتاب پاکستان میں جو ہے, ٹھیک ہے, وہ اس سے شب برات شروع ہو گئی.
ٹھیک
ہے نا, اور الحمدللہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہمیں ملتی ہے کہ جس نے عیدین کی راتوں میں قیام کیا, یعنی عبادت کی, ٹھیک ہے نا, بقرا عید کی اور عید الفطر کی چاند رات, اور 15ویں شعبان کی رات یعنی شب برات,
جس نے 15ویں شعبان کی رات
رات
ٹھیک ہے
شب برات, ٹھیک ہے, یہ جو جمعرات کو انشاءاللہ پاکستان میں جو آنے والی ہے, تو اس میں جس نے قیام کیا عبادت کی, تو اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے. ٹھیک ہے نا, یعنی کتنی بڑی بشارت ہے اور کتنی نازک رات ہے کہ اس رات کو ہمیں غفلت میں نہیں گنوانا, اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ کی خصوصیت کے ساتھ عبادت کرنی ہے. اور الحمدللہ یہ اہل سنت کا یہ صدیوں سے, ہمارے بزرگان دین کا بھی صدیوں سے ہو رہا ہے کہ 6 نوافل جو ہے مغرب کے بعد جو ہے پڑھے جاتے ہیں, تو یہ خاص طور پہ جیسے ہی رات شروع ہوتی ہے یعنی نیا اعمال نامہ شروع ہوتا ہے, اس کا جو پہلا صفحہ ہوتا ہے, تو اس میں الحمدللہ ان نوافل کی برکت سے, ان نیک اعمال کی برکت سے انشاءاللہ عزوجل ہماری نیکیوں برے صفات لکھے جائیں گے اور انشاءاللہ اس کی برکتیں خوب.
اچھا عرفان بھائی, جیسے انہوں نے 6 نفل کے بارے میں ذکر کیا ہمارے رفیق بھائی نے, تو دعوت اسلامی کا اس حوالے سے کیا طریقہ کار ہے, اور جو ہمارے ناظرین جیسے ہوں گے اور سن رہے ہوں گے, ہمیں دیکھ رہے ہوں گے, تو کیا ان کو پیغام دیا جائے کہ یہ جو مغرب کے وقت میں جیسے مسجد میں آ کر وہ کیا نفل میں شرکت کریں, یا عصر کے بعد سے ہی کچھ دیر مسجد میں بیٹھ جائیں, اس وقت کوئی ذکر و اذکار کا سلسلہ شروع کر دیا جائے, کیا ایک انداز ہونا چاہیے؟
شیخ طریقہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کا برسوں سے معمول بھی ہے اور اس بات کی تعلیم بھی ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ہو سکے تو 14 شعبان معظم کی نماز عصر مسجد میں با جماعت ادا کر کر مسجد میں ہی قیام کیا جائے, اور پھر ذکر و اذکار میں مشغول رہیں, توبہ استغفار کرتے رہیں یہاں تک کہ نماز مغرب کا وقت آ جائے. تو یوں کیونکہ جیسا بھی ہم گفتگو میں یہ بات کر ہی رہے ہیں کہ نامۂ اعمال جو ہے تبدیل ہونے کا یہ دن ہے, اور جو پرانا نامۂ اعمال ہے وہ بعد نماز عصر مغرب کے ہوتی وہ بند کر دیا جائے گا. تو جب آپ کا نامۂ اعمال بند ہو, جب بھی اس میں نیکیاں شامل کی جائیں, اور جب نیا نامۂ اعمال کھلے, جب بھی آپ مسجد کے اندر ہی قیام کیے ہوئے ہوں, نماز مغرب با جماعت ادا کیجئے, اس کے بعد الحمدللہ معمولات بزرگان دین سے جو ہے یہ بات ثابت ہے کہ آپ 6 نوافل پڑھا کرتے تھے, تو وہ پھر 6 نوافل بھی الحمدللہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے مساجد میں, اور وہ 6 نوافل کا اہتمام کے ساتھ ساتھ, اچھا اس میں کیا ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی جاتی ہے, سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے, دعائے نصف شعبان جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے, تو اس کو پڑھیے, اور انشاءاللہ یوں پڑھتے پڑھتے جب وقت گزرتا ہے تو نماز عشاء کا وقت آ جاتا ہے. آپ نماز عشاء بھی ہو سکے تو مسجد میں با جماعت ادا کیجئے. یہ بہت زبردست انداز ہے کہ نماز عشاء اگر آپ نے جماعت سے ادا کی, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بھی ملتے ہیں اس پر کہ جس نے نماز عشاء جماعت سے ادا کی اور نماز فجر جماعت سے ادا کی, اس کو پوری شب جو ہے وہ عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے. تو الحمدللہ ایک بہت اچھا انداز ہے کہ آپ کا نامۂ اعمال جیسے ہی جو ہے وہ شروع ہوگا نیکیوں سے بھرپور ہو جائے گا. نماز عشاء با جماعت ادا کیجئے, پھر اپنے معاملات سے فارغ ہو کر الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو اجتماعات وغیرہ ہوتے ہیں جو ان میں شرکت کیجئے. رات بھر انشاءاللہ اجتماع میں شرکت کا سلسلہ ہوتا ہے, پھر نماز فجر سے پہلے سحری کا بھی سلسلہ ہوتا ہے, لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں اور روزے کے فضائل بھی آئے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کا روزہ بھی رکھیں اور نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد وہ کچھ دیر پھر آرام.
ارشد بھائی ایک بات میں عرض کروں اس میں کہ جب ہمارا جو ہے شب برات جب ہماری شروع ہوتی ہے 15 شعبان کی, تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں 14 شعبان کو بھی اگر ہم روزہ رکھیں تاکہ ہمارے نامۂ اعمال جب بند ہو تو وہ بھی روزہ دار ہوں ہم, اور جب نامۂ اعمال ہمارا شروع ہو تو اس میں بھی ہمارا جو ہے نا روزہ ہو, کیونکہ ہمیں جو ہے نا نیکیاں کرنی ہے نا, مومن تو ہوتا ہی نیکیوں کا حریص ہے, تو ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کریں، عبادات کریں، نوافل ادا کریں، تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ ہماری آخرت سنور جائے گی، اور پھر ہماری آگے جو نسلیں ہیں نا ان کو بھی پتہ چلے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ جب والدین یا بزرگ کرتے ہیں نا ایسے اعمال تو پھر بچے دیکھتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔
شفیع بھائی اس میں کیا ہے، جیسے 14 شعبان کو کیا جیسے فاتحہ کا اہتمام اگر کیا جائے، کچھ چیز بنا کر تقسیم کر دی جائے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، تو بچوں کے ساتھ اس سے کیا ہوگا کہ جیسے روحیں گھر میں آتی ہیں،
بالکل بالکل
روحیں آتی ہیں اور اسال ثواب کی منتظر ہوتی ہیں، تو اگر ان کے لیے بھی اسال ثواب کا اہتمام کیا جائے بچوں کی بھی اس طرح عادت بن جائے گی، کیا کہتے ہیں؟
میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اپنے بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کے حیات میں بھی وہ کیا کرتے تھے کہ گھر میں ہمارے حلوے بنتے ہیں مختلف ٹائپ کے، اور پھر اس
کا کہیں کھیر بھی بنتی ہے،
ہاں کھیر بنتی ہے، بعضے حلوہ بناتے ہیں، بعضے شیر خورمہ بناتے ہیں، تو پھر وہ کیا وہ بناتے ہیں، پھر اس پہ فاتحہ لگتی ہے، ہم بچے سارے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو ہمارے والد صاحب جو ہے فاتحہ پڑھتے تھے، اور پھر اس کے بعد پھر وہ محلے میں رشتے داروں میں جو تقسیم کی جاتی ہے۔ تو یہ اگر ترکیب ہوگی، آج بھی الحمد للہ ایسے ہی کہ ہم گھر میں جب فاتحہ لگاتے ہیں تو میرے نواسا نواسی اور پوتا پوتی جو ہے وہ ہے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو پتہ چلتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو وہ بھی آگے جا نماز بچھا دے، میں بھی نماز پڑھوں گا، وہ جا نماز بچھا کے جیسے بھی ان کو ہوتا ہے وہ کرتے ہیں عمل۔ تو انشاءاللہ یہ والدین ہی سے اولاد کے اندر بچوں کے اندر یہ سلسلہ بسلسلہ چلتا رہتا ہے۔
نوافل جیسے خواتین ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، گھروں میں نوافل پڑھتی ہیں، تو اس طرح گھر کی بچیاں ہیں، چھوٹے بچے ہیں، وہ بھی گھر والوں کے ساتھ اگر نوافل پڑھتے ہیں، کبھی درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کلمہ شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں، دعا ہوتی ہے، صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو بچے جب اس طرح کی چیزوں کو عمران بھائی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو یہ چیزیں ان کے اندر کنورٹ ہوتی ہیں، کنورٹ ہوتی ہیں، اور پھر یوں سمجھیے کہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بچے دیکھ کر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ نازک فیصلوں کی رات ہے اور بہت سارے زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں، تو بچوں کو بھی اگر اس انداز سے تھوڑا گائیڈ کیا جائے، سمجھایا جائے، اور اسی طرح جو ہمارے گھر کی خواتین ہوتی ہیں ان کو بھی تھوڑا اس حوالے سے سمجھایا جائے کہ آج کی رات خاص طور پر عبادت میں گزرے، اچھا پوری رات عبادت نہیں بھی کر سکتے، کچھ نہ کچھ نوافل پڑھ لیے جائیں، صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھ لی جائے، سورہ یاسین کی تلاوت ہو جائے، سورہ ملک کی تلاوت ہو جائے، تو اس سے انشاءاللہ ان کے لیے کیا ہوگا کہ عبادت کرنے کا ایک طریقہ کار شروع ہو جائے گا، کیا کہتے ہیں؟
شب برات کی رات، جیسے ہمارا ٹاپک بھی ہے کہ نازک فیصلوں،
شب برات جو ہوتی ہے یہ بڑی ایک نازک
فیصلوں کی رات ہے، تو اس میں قسمت میں، تقدیر میں کیا لکھا ہے، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، اور غنیت الطالبین میں سیدنا حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کفن دھل کے تیار ہوتے ہیں، اور کفن پہننے والے جو ہے وہ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اسی طرح کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھدی ہوتی لیکن وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، اسی طرح خوشیوں میں مست ہوتے ہیں، اسی طرح بہت سوں کے گھر تعمیر ہوتے ہیں، گھر بن جاتے ہیں لیکن وہ گھر میں رہنے والے جو ہے وہ ان کے مکانات بن چکے ہوتے ہیں لیکن ان کے مالکان کا زندگی کا وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے، اسی طرح بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ تو شعبان کی 15ویں رات نازک فیصلوں کی رات تو ہے، لیکن یہ خاص رحمتوں اور برکتوں والی رات بھی ہے، مغفرت ملنے کی رات ہے، بخشش ملنے کی رات ہے، روزی طلب کرنے کی رات ہے، اور مصیبتیں اس رات میں دور ہوتی ہیں، جو بندہ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس میں عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ پاک اس رات سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اسے عافیت دوں، کوئی ایسا ہے یہ صدائیں جو ہے فجر تک جو ہے، یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہوتے تک جو ہے یہ صدائیں ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ دعوت اسلامی کے تحت جو ہے، جو 14 شعبان میں جتنے مراکز ہوتے ہیں یا جو ہمارے تحت مسجدیں ہوتی ہیں، وہاں عصر سے مغرب اعتکاف کا سلسلہ بھی ہوتا ہے اور پھر یہ نوافل کا سلسلہ ہوتا ہے، امیر اہل سنت نے
کئی برسوں سے یہ سوچ دی، یہ تعلیم دی کہ 14 کو روزہ رکھیں، 15 کو یہ. الحمدللہ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں، اور اس رات جو ہے یہ نامہ اعمال کی کلوزنگ ہماری ایسی ہو کہ ہم مسجد میں ہوں اس وقت، کہ مسجد میں ہوں، اعتکاف کی نیت سے بیٹھے ہوں اور نیکیوں کا میٹر چلتا ہو، اور جب نامہ اعمال کی کلوزنگ ہو جائے اور غروب آفتاب ختم ہو اور نیا سلسلہ شروع ہو، اس وقت بھی مسجد میں ہوں، کیونکہ عصر سے لے کے عشاء تک بندہ مسجد میں رہے گا تو دونوں جو ہے کلوزنگ اور اوپننگ دونوں جو ہے وہ ہماری جو ہے مسجد میں رہتے ہوئے گزرے.
اور کسی بھی چیز کا آغاز اور اختتام اگر اچھا ہو تو امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ الکریم درمیان میں جو معاملات ہیں نا وہ بھی اچھے ہو جائیں گے. سب سے پہلی گزارش تو یہی کروں گا کہ
ایک بات عرض کروں کہ امیر اہل سنت کا رسالہ آقا کا مہینہ،
سبحان اللہ،
یہ جو ہے بھلے اپنی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں یا کہیں بھی اپنی قریبی مکتبے سے حاصل کریں، کہ اس میں اس رات کی ساری فضیلتیں اور سارے معاملات امیر اہل سنت نے تحریر فرمائے ہیں. یہ اس رات کے لیے بیسٹ رسالہ ہے.
یعنی اکثر جو معاملات ہیں اس رات میں کیا کیا کرنا چاہیے، ان باتوں کو اس مہینے، اس مبارک جو رسالہ ہے آقا کا مہینہ، اس میں انشاءاللہ آپ کو پڑھنے کو ملے گا. باقی علماء نے ماشاءاللہ کتابیں لکھی ہیں، بڑے فضائل مناقب اور کس کس طرح ہمارے بزرگان دین اس رات کو گزارا کرتے تھے اس کا بیان کیا ہے. ایک تو امیر اہل سنت کا رسالہ ہے آقا کا مہینہ، اس کو ضرور پڑھا جائے، اور دوسرا ایک رسالہ ہے المدینۃ العلمیہ کا فیضان شعبان، یہ بھی بڑا پیارا رسالہ ہے، اس کو بھی پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت برکتیں ملیں گی. یہ ہمارے پاس ایک میسیج آیا ہے، مجھے عبد الحبیب اتاری صاحب کا اسٹوڈیو کلام سنا دیں بنت حاجی. ٹھیک ہے جی، ایک ہمارے تاثرات دیے ہیں، انہوں نے شروع میں جو کلام پڑھا تھا محفوظ بھائی نے، خان پور شہر سے میسیج، اب انہوں نے نام نہیں لکھا، میں بار بار گزارش پیش کرتا رہتا ہوں کہ جب بھی میسیج کریں تو نام ضرور لکھیں، بھائی نام تو لکھیں تاکہ ہم ان کو اسی نام سے مخاطب ہوں، شہر کا نام بھی ہو اور آپ کا اپنا نام بھی ہو، تاکہ ہماری بھی دل جوئی ہوگی اور آپ کو بھی خوشی ہوگی، آپ کے شہر والوں کو بھی خوشی ہوگی. اچھا جی، یہ کہتے ہیں بہت ہی اچھا کلام پڑھتے ہیں، حاجی مشتاق صاحب کی یاد تازہ کر دیتے ہیں. میری نعت کا اسلامی بھائی سے گزارش ہے، مجھے یہ کلام ضرور سنا دیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ میری بھی فرمائش ہے، ایک دو اشعار اگر اس کے ہمارے محفوظ بھائی ہمیں سنا دیں. علی شہزاد اتاری بھائی فرید نگر چیچا وطنی سے میسج کرتے ہیں کہ راشد بھائی، بعض لوگ اس نازک رات کو پٹاخوں اور گناہوں کی نظر کر دیتے ہیں، ایسوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہم کیا فرماتے ہیں؟ تو یہ تو انشاءاللہ ہم بزرگوں سے سنیں گے کہ یہ کیا اس بارے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں. انہوں نے کلام کی بھی فرمائش کی ہے، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے ماشاءاللہ میسج بھی آئے. ایک اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی نعت سنانے کی فرمائش کی ہے، کہتے ہیں جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جل وگر کہ مدینہ جن کا دیار ہے. ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کلام ہے، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں، کیا تربیت ہماری کرتے ہیں کہ اس رات کو کیسے گزارا جائے، کن کن باتوں کا خیال کیا جائے، آئیے دیکھتے ہیں.
یار شب برات کو یہ بتائیں وہ غلط کیا کرتے ہیں، عصر سے آ کر مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، ایک ثواب کا کام تو ہے نا 14 شعبان کو بیٹھنا، اگر ہم نے اس کو فرض یا واجب تو کہا ہی نہیں ہے نا. پھر وہ 6 نفلیں پڑھتے ہیں، تو ہم کہی جب نفل رہے ہیں تو نفل کو فرض کا درجہ ہم دیتے ہی کبھی، کوئی بھی نہیں دیتا، نفل ہے. یاسین شریف پڑھتے ہیں تو یہ منع ہے پڑھنا، اس بہانے لوگ آتے ہیں، مسجدیں آباد ہوتی ہیں اور نفلیں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، پھر یہ ساری رات ہم لوگ مل کر کچھ نہ کچھ ساری رات ایک رات تک بیان ہوتا ہے، عشاء کے بعد جیسے بیان ہوگا روزوں کی ترغیب ہے. تو یہ سب کیا ہے، ان لوگوں کو عبادت کروائی جا رہی ہے، اب اس کی مخالفت کرتے ہیں. تم ان کو نہیں بھی کر رہی عبادت تو کسی کو کیوں روکتے ہو؟ کل تک جو کرتا تھا، ہو سکتا ہے تمہارا یہ ٹیکسٹ میسج یا تمہارا یہ واٹس ایپ سن کر وہ بیچارہ عبادت چھوڑ دے، یہ کتنا بڑا نقصان کی بات ہے. تو میں سب کو سمجھا رہا ہوں، جو ایسا کرتے ہیں وہ بھی نہ کریں، ایسا نہ کریں. اور کام بہت ہیں جس کو آپ کریں، لوگوں سے شرح میں چھڑوائیں، سود چھڑوائیں، جو بے نمازی ہیں ان کو مسجد میں آنے کا آپ کو ٹیکسٹ میسج دے کے نماز پڑھا کرو، فرض ہے کہ جو قطعی چیزیں ہیں. اب آپ شب برات کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو کبھی شب معراج کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کو بھی نہیں مانتے نہ ماننے والے. کبھی گیارہویں شریف کے خلاف وہ شروع ہو جاتے ہیں تو کبھی بارہویں شریف آتی ہے تو پتا نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے، اس پہ وہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ نصیب اپنا اپنا ہے، اللہ کا کرم ہے کہ یہ ساری راتیں جو ہیں جن کو مسلمان صدیوں سے مناتے آ رہے ہیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں. اللہ کریم اس سمجھ سے ہمیں دور رکھے جس سمجھ میں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. ہمارے علماء نے بتایا، سنی علماء نے، عاشقان رسول علماء نے چیزیں بتائی ہیں، اپنی سمجھ میں آ گئی ہیں الحمدللہ، اور پتھر کی لکیر ہو گئی ہیں، اب نہیں مٹتی ہیں. کیا شب برات تو ہم تو بچپن سے، ہم کو پتا ہے بچپن سے دیکھتے آ رہے کہ وہ شب برات میں ایک گھر کا ماحول ہی کچھ عجیب ہوتا تھا، مسجد قریب تو نوافل پڑھے جاتے تھے، یاسین شریف پڑھی، بڑا مزہ آتا تھا. اپنے بچپنوں کی بات کر رہا ہوں. تو یہ اللہ اور رسول کا ذکر سن کر مزہ آئے، یہ بھی تو اچھی بات ہے نا یار، یہ کائے کو مزہ بند کروا رہے. اللہ سب کو سمجھ دے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے سنت کی، زبردست تعلیم فرمائی ہے کہ اس رات کو ہم نے کس انداز سے گزارنا ہے. یہ بڑی نازک رات ہے، فیصلوں والی رات ہے.
شب برات میں عرفان بھائی کچھ فرما رہے تھے، کام جیسے امیر اہل سنت نے ایک ذہن دیا کہ اس رات کو عبادت سے ہی گزارنے کا ایک ذہن کیا جائے، کون کون سے کام خاص طور پر ابتدا رات ہوتے ہی کر لینے چاہیے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں رفیق بھائی؟
جی لبیک راشد بھائی، یہ چونکہ بہت نازک رات ہے اور بہت اہم ترین رات ہے، تو اس رات کو کچھ ایسے اہم ترین کام ہیں جو کہ کر لینے چاہیے. ٹھیک ہے، سب سے پہلا تو سچی توبہ. ٹھیک ہے نا، کہ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کم لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو یہ سچی توبہ جو ہے، ویسے تو سچی توبہ ہر وقت کرنی چاہیے لیکن خصوصیت کے ساتھ اس مبارک رات کو سچی توبہ کرنی چاہیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کی رحمت چھما چھم برس رہی ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیں، ہم جو ہے نا ہیومن بینگس، ٹھیک ہے، ہم حقوق العباد کی بہت زیادہ ہم سے پامالی ہوتی ہے یقیناً، کبھی ہماری باتوں سے، کبھی حرکتوں سے، کبھی ہمارے گفتگو سے، کبھی انداز سے، کسی نہ کسی کا دل جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے اور کسی کے حق تلفی بھی ہو جاتی ہے، جانے میں انجانے میں یہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس رات کے آنے سے پہلے لوگوں سے معافی تلافی کر لینی چاہیے، کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخشے گا جو اپنے حقوق العباد لوگوں سے دنیا میں ہی معاف کروایا ہوگا جس نے. ٹھیک ہے نا، تو حقوق العباد کی معافی مانگ لینی چاہیے. اچھا، یہ شب برات کے آنے سے پہلے یا آنے کے وقت جو ہے نا، یہ واٹس ایپ پہ میسیجز چلتے ہیں، بہت سارے میسیجز چلتے ہیں، یہ بھی اچھی عادت ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم جو ہے نا، ٹھیک ہے، کسی بھی طرح حقوق العباد کی معافی کے لیے وہ کریں، لیکن ایک ساتھ 100-200 کے گروپ میں ایک میسج چلا دینا یہ کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جن سے بن پڑے، جن سے ہو سکے بندہ ملاقات کرے بالمشافہ، ان سے معافی تلافی کرے. ٹھیک ہے، اگر ملاقات نہیں ہو سکتی تو کم از کم فون کال کرے. ٹھیک ہے، فون کال کر کے ان سے معافی تلافی کر لے. ٹھیک ہے نا، تو اگلے کو بھی یہ فیل ہوگا کہ ہاں یہ رسمی نہیں ہے بلکہ واقعی یہ سنسیئر ہے. ٹھیک ہے نا، معافی طلب ہے. اور اس کا بھی، اور جس سے معافی مانگی جائے اس کو ظاہر ہے معاف کر دینا، اس میں بھی بڑی
برکت ہے. اللہ پاک معاف کرنے والا اور معاف کرنے والوں کو پسند
کرتا ہے. اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان عالی شان بھی ملتا ہے کہ جس کے پاس اس کا بھائی معافی کے لیے آیا اور اس نے اسے معاف نہ کیا تو اسے میرے حوض کوثر پر آنا نصیب نہیں ہوگا. تو یہ جو ہے نا معافی تلافی کرنا، یہ بہت ہی اچھی عادت ہے، اور اس رات سے پہلے جو ہے نا یہ کر لیے جائیں تو انشاءاللہ حقوق العباد کا معاملہ بھی جو ہے نا یہ درست ہو جائے گا.
سبحان اللہ، زبردست، یہ بہت اہم بات ہے کہ جہاں ہم حقوق اللہ کا خیال رکھیں وہاں حقوق العباد کو بھی نظر میں رکھیں، اور اللہ نہ کرے کہ اگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میں کسی کا حق تلف کر لیا گیا ہے، کسی کی حق تلفی کر دی گئی ہے، تو فوراً اسے رابطہ کریں، معافی مانگیں. اللہ کریم اس رات میں ضرور فضل فرمائے گا، اللہ کریم اس کو آپ سے راضی بھی فرما دے گا اور انشاءاللہ عزوجل آپ سے بھی راضی ہو جائے گا. جی ہمارے عمران بھائی، اس رات کے متعلق کچھ اور.
شب برات بہت اہم رات ہے، اسے ہرگز ہرگز جو ہے وہ غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے. یہ رحمتوں والی رات ہے اور اس مبارک رات میں اللہ پاک بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی جو ہے وہ مغفرت فرماتا ہے، انہیں جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ عرب کے قبیلے عموماً بکریاں پالتے تھے، اور یہ مشہور ہے، ایک بکری میں کتنے بال ہوتے ہیں یہ ہمیں کاؤنٹ کرنا مشکل ہے۔ تو عرب کے قبیلوں میں جو سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا قبیلہ تھا وہ بنی کلب تھا۔ تو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے،
یعنی گناہگاروں
کو۔ اور ان میں سے چند ایسے ہیں کہ اس رات بھی نہیں بخشے جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 آدمیوں کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 3 زنا کا عادی، نمبر 4 قطع تعلق کرنے والا، نمبر 5 تصویر بنانے والا، اور نمبر 6 چغل خور۔ اسی طرح کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پاجامہ ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والے، اور کسی مسلمان میں بغض و کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات جو ہے مغفرت سے محرومی کی وعید ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ان گناہوں میں سے اگر کسی گناہ میں مبتلا ہیں تو شب برات کے آنے سے پہلے پہلے، بلکہ آج ہی، بلکہ ابھی جو ہے وہ سچی توبہ کر لیں۔ جو بدنصیب شب برات جیسی عظیم رات میں بھی مغفرت اور بخشش سے محروم رہتے ہیں، ان میں ایک بغض و کینہ رکھنے والا بھی، یعنی جو بندہ اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کی دشمنی کو چھپائے رکھتا ہے، اس کے لیے بھی اس رات بخشش سے محروم رہنے کی وعید ہے۔ یقیناً ہم میں سے ہر ایک مغفرت اور بخشش کا طلبگار ہے، اور ہم حاجت مند ہیں۔ یعنی دیکھا جائے تو ہماری جھولیاں تو خالی ہیں، لیکن یہ جھولیاں اگر مال و دولت سے بھر جائیں تو اس میں آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آخرت تو بنی اسی سے، برائٹ فیوچر جو لوگ آج سوچتے ہیں، تو برائٹ فیوچر حقیقت یہ ہے کہ قبر و حشر جو ہے وہ بندے کی روشن ہو جائے۔ تو اس لیے شب برات آنے سے پہلے پہلے تمام گناہوں سے جو ہے ہم سچی توبہ کر لیں، اپنا دل صاف کر لیں۔ جیسے ابھی یہ بات چلی کہ خالی میسج پہ، حالانکہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، یقین کریں خونی رشتہ ہوتا ہے، اور دل میں کینہ بسا ہے، بات چیت ہو نہیں رہی، اور ان کے گھر آنا جانا بند ہے۔ آج کی رات
اتنی بڑی وجوہات نہیں ہوتی عرفان بھائی، اتنے بڑے معاملات نہیں ہوتے کہ قتل کر دیا، یا اس نے اتنا زیادہ کوئی تنگ کیا، تکلیف دیا، غلطی کیا، اختلاف کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے اپنے بیٹی کی شادی میں مجھے نہیں بلایا تھا، اچھا جب ہم گئے تھے تو اس نے کھڑے ہو کر ہمارا استقبال نہیں کیا تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں، وہ ہمارے گھر آئے تھے تو ہم نے یہ یہ کھانے بنائے تھے، جب ہمارے بچے گئے تو سیدھے منہ بات تک نہیں کی، اچھا اپنے بچوں کو تو یہ یہ کھلا دیا تھا، فلاں کو یوں کر دیا تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کی وجہ سے ہم رشتے، ہاں، دل میں لے کر رشتے ختم کر دیتے ہیں۔
بالکل۔
اچھا ایک سوال بھی آیا تھا آتش بازی کے حوالے سے، کہ بعض جو لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ٹرین چل پڑا ہے بدقسمتی سے، جن کو اس رات کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، تو عرفان بھی وہ کیا کرتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، پھل جڑیاں اور پتہ نہیں الٹی سیدھی اس طرح کی چیزیں کر کے خود پیسہ بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور ملکی چیزوں کو نقصان بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ رات جو ہے یہ تو بڑی برکت والی رات ہے، عبادت میں گزارا جائے۔
اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کا لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو آتش بازی ہم کر رہے ہیں یہ ہے کس کی ایجاد، آئی کہاں سے، اور کتنا ہم کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اللہ پاک کی ایک نافرمانی والے کام میں اس قدر مشغول ہیں، اور پھر ہم اگر اس کو معلومات لیں تو پتہ چلتا ہے کہ مشہور یہ ہے،
مطلب یہ چیزیں جو ہے، یہ جو آتش بازی مطلب جو کیا، یہ غیر مسلموں کا ایک وہ کیا ہوا ایک عمل ہے، ان لوگوں نے ایسے غلط طریقے مطلب شروع کیے ہیں۔ شفیع بھائی اگر اس حوالے رہنمائی کریں کہ یہ آتش بازی جو ایک شروع ہو چکی ہے، کیا یہ 200-400 سال پہلے کی بات ہے، پرانی کوئی بات ہے، مسلمانوں کے اندر یہ چیز جو آ چکی ہے بدقسمتی کے ساتھ، تو مسلمانوں کو اس سے بچنا کتنا ضروری ہے، کیا کہیں گے شفیع بھائی؟
اپنا راشد بھائی، اصل میں ہے کیا کہ یہ آتش بازی جو ہے نا آج کی نہیں ہے، یہ کئی سو ہزاروں سال پرانی ہے۔
اچھا،
ہاں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے یہ اس وقت ہوا تھا۔ مسئلہ یہ کہ آتش بازی کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے، اس سے کئی گھر اجڑ جاتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں آگ لگ جاتی ہے، خود آتش بازی کرنے والا خود جل جاتا ہے اور بعض دفعہ فیکٹریوں میں آگ لگ جاتی ہے اس کی وجہ سے, اور پھر آپ کے پیسے کا بھی نقصان ہے اور شرعی طور پہ بھی حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تھا تو وہ آگ گلے گلزار ہو گئی تھی ماشاء اللہ, ہے نا, تب انہوں نے کیا کیا کہ ان انار کے گولے بنا کے اس میں آگ یعنی اس کو جلا کے اس کو اس میں پھینکا گیا, لیکن وہ تو پہلے ہی ٹھنڈی ہو چکی تھی.
پھینکنے کی وجہ تکلیف پہنچانا تھا,
تکلیف پہنچانا
ابراہیم علیہ السلام کو, اس سے معذرت تکلیف پہنچائے, دل کی خباثت اور کینہ جو بھرا ہوا تھا اس کو ظاہر ایک انہوں نے کیا تھا, یہ اس وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا تھا.
بالکل.
لیکن آج مسلمانوں میں مطلب دوسری ایک,
اور ہم بچپن سے دیکھتے چارے آ رہے ہیں کہ یہ آتش بازی بہت زیادہ ہوتی ہے. الحمد للہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے بہت کمی واقع ہو گئی ہے, الحمدللہ بہت کمی واقع ہو گئی ہے, اب کچھ نظر آتی ہے, ورنہ پہلے تو اتنے زور زور سے بم پھٹتے تھے نا کہ گھروں میں بچے وہ ڈر جائیں, بیچارے بزرگ ہیں گھروں میں جو بیمار ہیں تو ان کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہوتی ہے, تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. پیسے کا بھی ضیاع ہے اور شرعی طور پہ بھی ناجائز ہے, نہیں کرنا چاہیے ہمیں, بلکہ اس کی جگہ اگر ہم جا کے مسجدوں میں عبادت کریں
سبحان
ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے. جیسے ہمارے بھائی نے ابھی بتایا تھا کہ ہماری ابتدا بھی ایسی ہو اور آخرت اور دوسرا جو ہے نا انتہا وہ بھی ایسی ہو, تو بولتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن, ہے نا, تو اسی طرح ہمیں نیکیوں کے کاموں میں ابتدا کرنی چاہیے. ہم آگے ابتدا کریں گے تو ہمارے پیچھے والے بھی انشاءاللہ ہمارے پیچھے پیچھے آئیں گے. ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے, آتش بازی کسی بھی طور پر صحیح نہیں,
صحیح نہیں ہے. کوئی بھی عقل مند انسان جو ہے نا سمجھ بوجھ رکھنے والا وہ کوئی بھی اس کی مطلب پذیرائی نہیں کرے گا. اللہ پاک مسلمانوں کو اس بری عادت سے محفوظ فرمائے. محفوظ بھائی, کلام کی فرمائش آئی تھی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ہی ہم نے آپ سے ایک اور بھی ماشاء اللہ پنجابی کلام بڑے اچھے انداز سے پڑھتے ہیں, بڑے خوبصورت انداز میں, تو پہلے تو فی الحال یہ فرمائش پوری کریں اور انشاءاللہ آخر میں پھر آپ سے ہم نے پنجابی کلام بھی سننا ہے.
جگہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھارا رنگ بو نے, کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے, جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے, جگہ جی لگانے یہ دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے نہیں ہے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے, ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے, مکی ہو گئے مکہ کیسے کیسے, ہوئے نامور پہ نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی نو جوان کیسے کیسے, جگہ جی لگانے دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے, دھن ہے رہوں سب سے بالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا, جیا کرتا ہے کیا وہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے مٹایا بازی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا جائے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھے کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آکے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل سوایا، جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، کوئی اج ٹریا کوئی کل ٹریا، اس جگ دی ریت پرانی ہے، کوئی اج ٹوریا کوئی گل ٹوریا، اس جگ دی ریت پرانی ہے، بھر دامن نیک ابلا تھی تیری دو دل دی زندگانی ہے، بھر دامن نیک ابلا تھی تیری دو دل دی زندگانی ہے، کوئی اج ٹوریا کوئی کل ٹوریا، اے کہندا مڑ مڑ ویلا کوئی دم سجنا دا میلا، سجنا دا میلا کوئی ساتھی ہے نا ویلا، ایتھے ہر شے آنی جانی کوئی ساتھی ہے نا ویلا، ایتھے ہر شے آنی جانی کوئی اج ٹوریا کوئی کل ٹوریا، املا دی سجے سجوندارو نت مالک دے گن گوندارو، املا دی سجے سجوندارو نت مالک دے گن گوندارو، لنگ جائے ترس کوئی زندگانی ہے، وہ یاد لنگ جائے ترس کوئی زندگانی ہے، کوئی اج ٹوریا کوئی کل ٹوریا، کوئی دم دادا مڑ کے کسے نہیں آنا نہیں، کوئی دم دادا پرانا نہیں، مڑ کے کسے نہیں آنا نہیں، ساواں سلامت نہیں رہنا، ساواں کوڑ کہانی سلامت نہیں رہنا، ساواتے کوڑ کہانی ہے، کوئی اج ٹوریا کوئی کل ٹوریا،
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. محفوظ بھائی نے ماشاء اللہ جو ہے وہ ہمارے مدنی چینل پر جن اسلامی بھائی نے فرمائش کی تھی اس فرمائش کو پورا کیا. حاجی عبدالحبیب بھائی کے حوالے سے بھی فرمائش آئی ہوئی تھی اور وہ ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے. آئیے عبدالحبیب بھائی کی جو ہے وہ فرمائش کو بھی سن لیتے ہیں.
اے شاہ جینا نا،
اے شاہ جینا نا،
اے میرے میرا نا،
اے میرے میرا نا،
نظر کرم خدا را
پیروں کے پیر
نظر کرم خدا را
روشن ضمیر
نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را
سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالقا صبر دو میرا خالقا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا
نظر کرم خدا را
اے شاہ جینا
نظر کرم خدا را
اے میرے میرا
نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را
سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارے میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا
نظر کرم خدا را
اے میرے میرا
نظر کرم خدا را
اے پیرے پیران
نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را
یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آ گئے مدد کو وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا
نظر کرم خدا را
اے میرے میرا
نظر کرم خدا را
اے پیرے پیرا
نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را
یہ تیرا کرم ہے مرشد جو بنا لیا ہے اپنا یہ تیرا کرم ہے مرشد جو بنا لیا ہے اپنا کہاں روسیا فریدی کہاں مجھ سا یہ نکما کہاں سلسلہ تمہارا
نظر کرم خدا را
پیروں کے پیر
نظر کرم خدا را
روشن ضمیر
نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را
اور انشاءاللہ مزید آگے گفتگو کو بڑھاتے ہیں. رفیق بھائی, ہمارے بزرگان دین کا اس رات میں کیا معمول رہا, کس طرح ان کا معمولات کیا تھے ان کے, اور کس طرح عبادت کا سلسلہ کرتے تھے؟
جی لبیک عرفان بھائی, ہمارے بزرگان دین تو ماشاءاللہ خاص طور پر ایسی جو مبارک راتیں ہیں, ویسے تو ان کا روزانہ کا معمول ہوتا تھا عبادت میں گزارنا, لیکن خاص طور پر یہ جو مبارک راتیں ہیں اس میں تو خصوصیت کے ساتھ ان کا عمل ہوتا تھا کہ وہ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے, ٹھیک ہے. لیکن آج کل مسلمانوں کا بدقسمتی سے رجحان جو ہے نا, یہ کچھ عبادت کی طرف زیادہ نہیں ہے. جیسے ابھی بات بھی ہوئی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پٹاخے وغیرہ پھوڑنا اور اس طرح کے کاموں میں ملوث ہونا, اس میں تو دیکھیں دو طرفہ یعنی دو دھاری تلوار جسے ہم کہتے ہیں نا, کہ دو طرفہ نقصان ہے. ایک تو یہ کہ خود گناہ والے کاموں میں ملوث ہیں, اور دوسرا یہ کہ جو بیچارہ مسجد میں عبادت میں مشغول ہے یا جو عورتیں گھروں میں نوافل وغیرہ پڑھ رہی ہیں ان کے بھی عبادت میں خلل واقع ہوتا ہے اور وہ ڈسٹربنس ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو بہت نقصان کا پہلو ہے, ٹھیک ہے نا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی شب برات میں اس عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تیسری صدی کے بزرگ حضرت عبداللہ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شب برات آتی تو اہل مکہ کا آج تک یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ الحمدللہ حرم پاک میں جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے, اور ان میں سے بعض حضرات تو 100 100 رکعت نفل پڑھتے تھے. تو یہ ماشاءاللہ ان کا معمول رہتا تھا بزرگان دین کا, اور وہ عبادت میں مشغول رہتے تھے. لیکن بدقسمتی سے آج کل یہ رجحان نہیں ہے. مجھے ایک اگر آپ اجازت دیں تو واقعہ ایک یاد آ رہا ہے دنیاوی جو بڑا ہی عبرت انگیز ہے, اگر آپ کہیں تو میں.
نہیں نہیں بالکل اجازت ہے جی, اگر کسی کی اصلاح ہو جائے آپ کے واقعہ سنانے سے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے.
اس میں یہ ہے کہ جس طرح آج کل مسلمانوں کا علم دین سے دوری کا جو معاملہ ہے, تو کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے, ان کا بہت بڑا بزنس تھا, امریکہ میں سیٹ اپ تھا ان کا سب کچھ, وہاں پہ انہوں نے ان کے بچے وچے سب امریکہ میں تھے اور وہیں تعلیم حاصل کی, اور دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں انہوں نے لی, پی ایچ ڈی کی ڈگریاں, ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں انہوں نے لی, اور ماشاءاللہ اپنے یعنی کہ کاروبار کو خوب چمکایا. جب ان کے والد صاحب جو کہ پاکستان میں تھے ان کا انتقال ہو گیا, تو وہ بیٹے جو ہے نا, دو بیٹے تھے, وہ آئے اور ان کے نماز جنازہ جو ہوئی تو اس میں وہ دونوں بیٹے بھی ظاہر شریک ہوئے. تو نماز جنازہ پڑھا رہے تھے تب پیچھے سے رونے کی ان دونوں بیٹوں کی آواز آ رہی تھی, بڑی سسکیاں لے کے رو رہے تھے. تو جب نماز جنازہ سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے ان کو تسلی دی کہ بیٹا موت برحق ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے نہیں روتے, موت تو برحق ہے, ہر ایک کو آنی ہے, لیکن ہم اس لیے روتے ہیں کہ آج ہمارے پاس دنیا کی بہترین سے بہترین ڈگری ہے, ہمارے پاس دنیا کا بہترین سے بہترین کاروبار ہے, ہم دنیاوی طور پر سب سے ارفع و اعلیٰ ہیں, لیکن ہمیں جو نہیں آتا وہ یہ نہیں آتا کہ آج ہمارے والد صاحب کا نماز جنازہ ہم پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے اندر کیا پڑھنا ہے یہ ہمیں نہیں آتا. تو افسوس ہے کہ واقعی یہ مسلمانوں کی حالت زار ہے کہ ہم دنیاوی علم میں تو اتنے آگے چلے گئے ہیں, جو چلو جانا بھی چاہیے اچھی نیتوں سے, لیکن علم دین میں ہم اتنے پیچھے ہیں کہ فرض علوم تک ہمیں نہیں پتہ, نماز کیسے پڑھ رہے ہیں, نماز کے فرائض کیا ہیں, وضو کے فرائض کیا ہیں, غسل کے فرائض کیا ہیں, یہ جو فرض علوم ہے, فرض عین ہے, اس تک کا علم ہمیں نہیں ہے.
جی رفیق بھائی بالکل ایسے ہی ہے کہ یہی اسی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایام وہ راتیں جو مقبول ہیں روایات میں جو ہے جن کے فضائل بیان کیے گئے ہیں, تو اکثر علم نہ ہونے کی وجہ سے اسلامی بھائی جو ہے اس کو غفلت میں گزار دیتے ہیں. اب ان راتوں میں کس طرح عبادت کرنا ہے, کس طرح اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے, وہ کون سے کام انجام دیے جائیں جس سے جو ہے وہ ان راتوں کو جو ہے وہ مقدس راتوں میں.
قبرستان میں اگر جایا جائے,
جی جی
اگر قبرستان میں اس رات جایا جائے تو قبروں کو دیکھ کر انسان کو اپنی موت یاد آتی ہے. قبرستان میں جانے کا معمول ویسے ہی انسان کا ہونا چاہیے وقتاً فوقتاً, جب جب موقع ملے, خاص طور پر جمعہ کے دن قبرستان میں جائے, والدین کی قبر کی زیارت کرے, سورہ یاسین کی تلاوت کرے, تو بہت برکتیں ملتی ہیں. کیا کہتے ہیں ہمارے عمران بھائی اس حوالے سے کہ قبرستان میں اس رات اگر جائیں تو کن باتوں کا خیال کریں, اور ویسے بھی قبرستان جانے کی عادت کس انداز سے بنائی جائے؟
ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے پہلے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا, اب تم قبروں کی زیارت کرو کہ وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے.
سبحان اللہ.
تو یہ رات تو ویسے ہی نازک فیصلوں کی رات ہے, تو ہمیں ہم قبرستان بالخصوص اس رات کو, اور الحمدللہ کراچی میں تو ایک سماں ہوتا ہے کہ قبرستان میں اتنی کثرت سے لوگ جاتے ہیں, اور واقعی دیکھا جائے تو قبروں کو یاد کرنے سے موت کی یاد آتی ہے, اور جب بندے کو موت کی یاد آتی ہے تو آخرت جو ہے وہ ذہن میں آتی ہے. جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ خوشحال ہوتا ہے, نعمتیں ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اس وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی یا ذکر میں، یاد میں، اس کی عبادت میں وہ اس کو رغبت نہیں ہوتی. جیسے ہی کوئی بیماری آئی، پریشانی آئی تو فوراً مسجدوں کا رخ ہوتا ہے، جیسے امتحان آتے ہیں تو بچوں کے پیپر ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ قبرستان ہر جمعے کو بھی ہو سکے تو جانا چاہیے، اور اس رات میں بالخصوص ہم قبرستان جائیں گے تو انشاءاللہ موت کی یاد آئے گی. اور یہ نازک فیصلوں کی رات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی ہی رات ہے، تو قبرستان جائیں گے تو انشاءاللہ مانگے گی بھی. ادب اور تعظیم کے ساتھ قبرستان اس رات کو ضرور جانا چاہیے.
ارشد بھائی، ایک بات یہاں پر ہے، بہت اہم ہے کہ قبرستان جانا تو ہے، سب کچھ ہے، لیکن قبرستان جانے کے آداب بھی تو معلوم ہو.
ہاں،
کہ قبرستان میں جا کے ٹھٹھے مار رہے ہیں اور ہنسی مذاق اس طرح ہو رہے ہیں، قبروں پہ پاؤں رکھ رہے ہیں، قبروں کو پھلانگتے ہوئے جا رہے ہیں، تو اس کے جو ہے نا، یہ تو امیر السنت فرمایا کہ قبرستان میں جہاں قبریں ہوں وہاں پر جانا اور ان پہ قدم آ جائے تو یہ بہت سخت وعید ہے اس کے متعلق. اللہ تعالیٰ ہم اسے محفوظ فرمائے. آپ جائیں، قبرستان ضرور جائیں، لیکن ذکر اذکار کرتے ہوئے جائیں، ٹھیک ہے. فالتو ہنسنا، کہکہ لگانا، اس سے بچنا چاہیے. اپنے والدین کی، اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جائیں، فاتحہ خوانی کریں، یاسین شریف پڑھیں، تو انشاءاللہ بڑے فضائل ملیں گے اس کے.
شفیق بھائی، یہ تو وہ مقام ہے کہ جہاں سے کہا جائے کہ آدمی کو نصیحت ہی نصیحت.
بے شک بے شک.
یعنی وہاں جا کر اندازہ ہوتا ہے کہ یار کیسے کیسے تورم خان دنیا میں گزرے، کیسے کیسے نامور لوگ گزرے، اور آج صرف تختی بتا رہی ہے کہ یہ ہیں، اور کئیوں کی تو وہ بھی ختم ہو چکی ہوگی نشانی.
بالکل.
تو ہمیں تو وہاں کس انداز سے حاضر ہونا چاہیے، یہ ہمیں واقعی میں غور کرنا چاہیے. اہتمام کے ساتھ جائیں اور وہاں پر جا کر جو جن باتوں کا خیال رکھنا ہے ان کا خیال بھی رکھا جائے، اور جن باتوں کو ادا کرنا ہے ان کو اچھے انداز سے ادا بھی کیا جائے، اور خاص اپنے لیے عبرت کا سامان بھی جمع کیا.
ذکر اللہ کی کثرت، آج کے مطلب شب برات جو ہوتی ہے، شب برات میں اللہ کے ذکر کی کثرت کی جائے، کلمہ شریف پڑھا جائے، اور اس طرح کے اگر کاموں میں اپنے وقت کو گزارا جائے تو اس سے نہ صرف عبادت کی لذت انشاءاللہ نصیب ہوگی، بلکہ اس رات کی برکتیں بھی انشاءاللہ ہمیں مزید نصیب ہوں گی
انشاءاللہ. ذکر اللہ کے لیے متعلق ایسا ہے کہ جب آپ اس رات میں، آپ کو چاہیے کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ کثرت کریں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں فرمان ہے، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے. تو آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ ذکر اللہ سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں، استغفار کریں، درود پاک کی کثرت کریں. سب سے بہترین میں سمجھتا ہوں درود پاک، جس میں کوئی ریا نہیں، ریاکاری ہی نہیں. آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں نا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، تو اگر آپ دل سے اور حضور قلبی سے اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب بھی ملے گا.
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں، اور یقیناً غلاموں کی.
بے شک. تو اس طرح درود پاک کی کثرت کریں، مغفرت کی دعا مانگیں، اپنے لیے استغفار کریں، توبہ استغفار کریں، قبرستانوں میں جائیں، اپنے جو بزرگ ہمارے چلے گئے ان کے لیے دعا کریں، پوری امت کے لیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے دعا کرنی چاہیے، دعا مغفرت. اور پھر بات یہ ہے کہ ہمیں یہ رات تو گزارنی ہی چاہیے اس طرح کہ ہمیں ڈرتے ہوئے کہ ہمارا کہیں ایسا نہ ہو کہ برا ہمارا خاتمہ ہو، اللہ تعالیٰ سے نیک خاتمے کی بھی، اچھے خاتمے کی بھی دعا کرنی چاہیے. کہ بس دل کانپتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، 15 شعبان میں پتہ نہیں ہم بچیں گے بھی نہیں بچیں گے، ہمارا خاتمہ جو ہے ایمان پر بھی ہوگا نہیں ہوگا. کوشش یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے بس دعا کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے، حج بیت اللہ کی حاضر نصیب فرمائے.
جتنا ہو سکے اس رات میں اللہ کے ذکر میں گزاریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ پاک کے اس میں کی جو ہے وہ تکرار کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ بہترین ذکر ہے، یہ کریں، دعا الحمدللہ بہترین دعا ہے، اس کی جو ہے تکرار کریں، جتنا ہو سکتا ہے جو ہے اللہ کریم کا ذکر کرتے ہیں.
جی، حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ شب برات کی رات میں صلاۃ و تسبیح بھی ادا،
شب برات میں صلاۃ و تسبیح،
صلاۃ و تسبیح بھی
کی نماز پڑھی جائے. اچھا، شب صلاۃ و تسبیح کی نماز کے بارے میں آپ نے جس طرح ذکر کیا، تو میں مدی چینل کے ناظرین کی توجہ چاہوں گا. صلاۃ و تسبیح ترجمہ کیا ہے؟ تسبیح نماز، یعنی ایسی نفل نماز جس میں کثرت کے ساتھ اللہ پاک کی تسبیح بیان کی جاتی ہے. صلاۃ و تسبیح کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، اور 4 رکعات میں جو تسبیحات ہیں، 4 تسبیحات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ چار تسبیحات ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، چاروں تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، اور یہ کتنی بار؟ 300 مرتبہ، یعنی 300 بار سبحان اللہ، 300 بار الحمد للہ، 300 بار اللہ اکبر، اور 300 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھا جاتا ہے۔ طریقہ کار بالکل آسان ہوتا ہے، وہ مدیشن کے ناظرین، بزرگ اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں جو شب براءت میں، شب قدر میں، شب معراج میں، کسی بھی بڑی رات میں، جمعہ کے مبارک دن میں تسبیح نماز پڑھنا چاہیں تو اس انداز سے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح کی نیت کرنا ہوتی ہے، دل میں نیت کر لیں صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت نفل نماز پڑھنے لگا ہوں، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے تو ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، ثنا پڑھ کر 15 مرتبہ پھر تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے، پھر سورت کی تلاوت کی جائے، کوئی سورت جیسے قل یا ایھا الکافرون آپ نے پہلی رکعت میں پڑھ لی، اس کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 25 بار ہو گئی۔ اس کے بعد رکوع میں گئے، رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھ کر 10 مرتبہ پھر تسبیح پڑھی، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہوئے تو یہاں پر کھڑے ہو کر پھر 10 بار پڑھی، اس کے بعد پہلے سجدے میں گئے، پہلے سجدے میں پہلے سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار یا 5 بار، پھر 10 بار یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ، پھر سجدے سے اٹھے اللہ اکبر کہہ کر جلسے میں بیٹھے، یہاں 10 بار پڑھی، پھر دوسرے سجدے میں گئے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 بار پڑھی، تو اس طرح 1 رکعت میں 75 ٹائم یعنی 75 مرتبہ آپ نے اس تسبیح کو پڑھا، پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے، تو کھڑے ہوتے ہی 15 بار تسبیح، پھر سورت فاتحہ، سورت ملائی، پھر 10 بار تسبیح، اسی انداز سے دوسری رکعت بھی مکمل کرنی ہے۔ دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اب آپ التحیات میں جب بیٹھے، جسے قعدۂ اولیٰ کہتے ہیں، تو یہاں پر مکمل التحیات پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، ربی جعلنی مکمل پڑھیں، بس سلام نہیں پھیرنا، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ کھڑے ہوتے ہی وہی جس طرح پہلی 2 رکعت پڑھی ہیں، یعنی پہلی رکعت میں آپ نے کیا ثنا پڑھی، ثنا کے بعد 15 بار تسبیح پڑھی، سورت فاتحہ، سورت ملائی، پھر 10 بار تسبیح پڑھی، اسی انداز سے تیسری رکعت آپ نے مکمل کرنی ہے، تیسری رکعت اسی طرح مکمل کرنی ہے جس طرح آپ نے پہلی رکعت مکمل کی تھی، اس کے بعد چوتھی رکعت آپ نے ویسے ہی مکمل کرنی ہے جیسی آپ نے دوسری رکعت مکمل کی تھی، چوتھی رکعت کے آپ نے جب سجدہ کر لیا، دوسرا سجدہ کر کے اب آپ بیٹھے قعدۂ اخیرہ میں، تو اس طرح ہر رکعت میں 75 بار تسبیح پڑھی، تو یہ 300 بار آپ کی تسبیح ہو گئی۔ اب آپ نے کیا کہتے ہیں التحیات پڑھی، تشہد پڑھ کر، پھر درود ابراہیمی، پھر ربی جعلنی مکمل پڑھ کر اب دونوں طرف سلام پھیرنا ہے، تو اگر آپ طریقے کے ساتھ یہ صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھتے ہیں، کم و بیش 25 سے 30 منٹ آپ کو لگیں گے، اور اس کے کاؤنٹنگ کرنے کا طریقہ آسان یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں تو ہاتھوں کو ہلکا ہلکا سا ان کے آپ کی انگلیوں کو پریس کرتے رہیں، تھوڑی سی انگلی کو پریس کیا، پھر دوسری کو ہلکا ہلکا پریس کر کے 5 بار یہ ہو گئی، پھر 5 بار یہ، پھر 5 بار یہ، تو اس طرح 15 بار اور 10 بار اس انداز سے کاؤنٹنگ ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ الکریم اس انداز سے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں گے، اللہ نے چاہا تو بہت برکتیں ملیں گی، اور آپ کو دنیا میں بھی اس کے فوائد نظر آئیں گے، اور آخرت میں تو انشاءاللہ اس کے فوائد کتنے ملیں گے یہ تو پھر وہاں پر جا کر ہی۔
یہ تسبیح جو ہے یہ تیسرے کلمے کا جز بھی ہے نا؟ یہ
جی جی تیسرے کلمے کا یوں سمجھے ابتدائی، ایک ابتدائی حصہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور یہ ایسی تسبیحات ہیں مدی شین کے ناظرین کہ جو میزان پر بہت زیادہ بھاری ہوں گی، بہت زیادہ بھاری ہوں گی، تو اپنی کثرت پڑھنے کی کثرت بنائیے۔ یہاں پر ایک توجہ یہ بھی عرض کروں گا سب کے لیے، دیکھیے جو عربی کے کلمات ہوتے ہیں تو ان کلمات کو سکون کے ساتھ درست طریقے پر پڑھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسے تسبیح آپ پڑھیں تو سبحان اللہ حا نکالیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اب یہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو یہ غلط ہے، سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ یہ بھی غلط ہے، الحمد للہ ما شاء اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، اس طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس انداز سے تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہماری عادت میں اس بات کو یہ شامل ہو جائے گی. شہر کے ناظرین, آج آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ آج عرفان ایوبی بھائی تھے اور بڑے اچھے انداز میں عرفان ایوبی بھائی نے بھی آپ سے گفتگو کی, اور امید کرتے ہیں آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا تاکہ مزید بہترین انداز میں پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جائے. اللہ میری آپ کی ہم سب کی مغفرت فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
زندگی بہتر بنائے زندگی, مختصر سی زندگی ہے بھائیوں, نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے.